أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة فلولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم برادران عزیز یہ سورہ کہف چل رہی ہے اور اس سورت کا ابھی ایک ہی رکوع ہوا ہے اور اس رکوع کا میں کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا اس کا کچھ خلاصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں وہ واقعہ یہ پیش آیا کہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا تو اور دین کی دعوت پھیلنے لگی چاروں طرف مکہ مکرمہ کے قریش مکہ شروع میں تو سمجھتے رہے کہ یہ کوئی ایسی اہم چیز نہیں ہے اس کو درگزر کر دینا چاہیے لیکن بعد میں جب دین کی دعوت بہت پھیلی لوگ تیزی سے دین اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے تو عربوں کا مشرکین مکہ کا ایک وقت انہوں نے تشکیل دیا اور اس کے ذمہ داری یہ لگائی کہ جا کر وہ تحقیق کریں مدینہ طیبہ جا کر اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت نہیں فرمائی کہ وہاں جا کر یہ تحقیق کر کے آئیں اور یہودیوں کے علماء سے پوچھیں وہاں کے دو مشہور عالم تھے یہودیوں کے کہ ان کی توریت میں یا انجیل میں کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے کہ یہ نبی جو ہے نبی آخر الزمان یہ برحق نبی ہیں یا نہیں چنانچہ جب یہ گئے مدینہ طیبہ ان کا وقت گیا مشرکین مکہ کا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب پوچھا تو ان لوگوں نے کہا کہ تم ان سے کچھ سوالات کرنا کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھا کہ پہلی بات تو یہ پوچھنا کہ روح کیا ہے روح کس کو کہتے ہیں اور پھر ایک سوال ان کو یہ سکھلایا کہ تم ان سے یہ سوال کرنا کہ قدیم زمانے میں کئی سو سال پہلے کچھ نوجوان ایمان قبول کر کے بادشاہ کے ڈر سے وہ کسی غار میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے اور وہاں وہ سوتے رہے 300 سال سے زیادہ وہ کون لوگ تھے ان کا کیا واقعہ تھا یہ واپس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم ایک فیصلہ کن چیز لے کر آئے ہیں اور ان کو یہ باتیں بتائیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ لوگ آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ایک اصحاب کہف کے بارے میں بھی سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو پھر وحی نہیں آئی. یہاں تک کہ 20 دن گزر گئے, بعض روایت میں 40 دن گزر گئے. آپ جب پریشان ہونے لگے تو پھر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور آپ کی اس بھول پر آپ کو متنبہ کیا اور یوں کہا کہ جب کوئی کام آئندہ کل کرنا ہوا کرے تو یوں کہہ دیا کرو انشاءاللہ. اور پھر یہ سورہ کہف کا یہ واقعہ بیان کیا. جو واقعہ پچھلے ہفتے تک آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ نوجوان تھے, یہ قوم تھی بت پرست, ان کا کام بتوں کی پوجا کرنا تھا اور یہ ہر سال اپنے شہر سے باہر نکل کے یہ میلہ لگاتے تھے اور اس میلے میں اپنے اپنے بت بناتے تھے, ان کی پوجا کرتے تھے, کبھی کوئی کچھ کرتا تھا. تو کچھ نوجوان تھے, ان کے سب کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہم جو یہ کام کرتے ہیں اتنی اہمیت کے ساتھ, یہ بیکار بات ہے, فضول چیز ہے, ہم غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں, بتوں کی پوجا کرتے ہیں, ان بتوں میں ان پتھروں میں کیا رکھا ہے. چنانچہ ایک نوجوان کے دل میں یہ خیال آیا اور وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا, دوسرے کے دل میں خیال آیا وہ ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا, تیسرے کے دل میں خیال آیا وہ بیٹھ گیا. اس طرح یہ چند نوجوان جمع ہو گئے اور انہوں نے اب ایک دوسرے کو معلوم نہیں کہ دونوں سب کیوں جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر لکھا ہے مفسرین نے کہ بات اصل میں یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت انسان کے قلوب کے اندر تبدیلی پیدا فرماتے ہیں اور انسان کے قلوب کے اندر ربط پیدا ہوتا ہے, دلوں میں ربط پیدا ہوتا ہے پہلے, بعد میں وہ ربط انسان کا وہ دنیا کے اندر ظاہری طور پر ظاہر ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہے, دوسرا کسی کونے میں بیٹھا ہے اور آپس میں رابطہ ہے دونوں کا. پہلے جس زمانے میں ہمارے ہاں کمیونیکیشن اتنی تیز نہیں تھی, اتنی فاسٹ نہیں تھی, تو یہ کام اس وقت بھی ہوتا تھا. نجاشی کدھر بیٹھا ہوا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں تھے؟ مدینہ طیبہ میں. نجاشی حبشہ میں تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تھے, لیکن آپس میں رابطہ تھا اور ایسا رابطہ تھا کہ مسلمانوں نے جو ہجرت حبشہ پہلی کی ہے, حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ گئے ہیں 80 آدمیوں کا قافلہ لے کر, وہ ہجرت حبشہ کر کے حبشہ پہنچے ہیں. اور بھی کہیں جا سکتے تھے لیکن گئے تو حبشہ گئے, وہاں دعوت اسلام دی. نجاشی کے اوپر اس کا بڑا اثر ہوا, رونے لگا اور حضرت سفیان اس زمانے میں ایمان انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, تجارت کے غرض سے آئے ہوئے تھے, ان کو بلا کر پوچھا کہ یہ جو محمد کے بارے میں بات ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بتاؤ ان کے بارے میں یہ کیا باتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ یہ آپ کہاں اور نجاشی کہاں, رابطہ آپس میں چلتا رہا. پھر نجاشی نے ایمان قبول کیا, طرح طرح کے تحفے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کا پیغام نجاشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو پہنچایا. جب نجاشی کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا جنازہ کر دیا گیا, تو آپ نے ان کی جنازے کی نماز پڑھی. یہاں تک ہوا. اس لیے محدثین اور مفسرین لکھتے ہیں کہ اصل رابطہ انسان کا اللہ تعالیٰ قلوب اور خیالات کے ذریعے کرواتے ہیں, وہ بعد میں رابطہ دنیا کے اندر ایک جسمانی شکل کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں, ہم بھی اس کا بکثرت مشاہدہ کرتے ہیں کہ ایک انسان ایک بات ایک نعرہ لے کر کھڑا ہوتا ہے, پتا چلتا ہے کہ افریقہ کے رہنے والے ہیں وہ اس نعرے پر لبیک کہہ رہے ہیں, آسٹریلیا کے دوسرے کونے پر رہنے والے اس بات کو مان رہے ہیں. بات کیا ہے کہ در حقیقت یہ رابطہ اللہ رب العزت نے کس کے ذریعے سے کیا؟ یہ دلوں کے ذریعے سے کیا. تو اسی طریقے سے یہ نوجوان ایک درخت کے نیچے جمع ہو گئے. ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ بھئی تم کیوں آ کر بیٹھے, دوسرے نے پوچھا کہ بھئی آپ بتاؤ آپ کیوں آ کر بیٹھے. اب کوئی نہیں بتا رہا, ڈرتے تھے سارے. ایک نے ہمت کر کے کہا کہ بھئی میں تو اس وجہ سے آیا ہوں کہ میں تو اس بت پرستی سے عاجز آ چکا ہوں, میں ان پتھروں کی پوجا پاٹ کو میں نہیں مانتا، ان سب کا جو خالق ہے میں تو اس کو مانتا ہوں. دوسرے نے کہا میں بھی اس لیے آیا، تیسرے نے کہا کہ میں بھی اس لیے آیا. اس کے بعد ان تینوں نے اپنے طور پر جو ان کے سمجھ میں آیا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت شروع کر دی. بادشاہ کو پتا چل گیا، بادشاہ نے ان کو بلایا، بیدوسیس بادشاہ کا نام تھا، اس نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو تم نوجوان ہو، اگر تم لوگ بوڑھے ہوتے ہم تمہیں فوراً قتل کر دیتے، لیکن نوجوان ہو، جذباتی ہو، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہوتی ہے نوجوانوں میں، لہذا ہم آپ کو سوچنے سمجھنے کا موقع دیتے ہیں، آپ تین دن تک سوچو، سوچنے کے بعد ہمیں بتاؤ کہ آپ ہمارے مذہب کو اختیار کرتے ہو یا نہیں، نہیں کرتے تو تمہاری سزا موت. یہ دونوں نوجوان گئے، سارے نوجوان تھے اس زمانے میں. یہ ایک مستقل بحث چل رہی تھی کہ بعث بعد الموت، کہ اللہ رب العزت مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کریں گے انسان کو، جو اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے، ایک طے شدہ عقیدہ ہے. اس زمانے میں جیسا ہر زمانے میں بحث مباحثہ کا کوئی نہ کوئی ایک موضوع چل رہا ہوتا ہے، اس طریقے سے اس زمانے میں یہ بحث بڑی زوروں پر تھی. اور انبیاء رام علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے بعد کے جتنے بھی لوگ تھے، لوگوں کو یہ بتاتے تھے کہ بھائی یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے، یہ کام ہو سکتا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے کہ ہم مر جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے، ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، یہ کیسے ہوگا کہ ہم دوبارہ زندہ ہو جائیں. چنانچہ وہ ماننے کے لیے کافر لوگ تیار نہیں تھے، حالانکہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے کہ ہم مریں گے، ہر انسان کی موت آئے گی، اور کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، آئے گی ہر ایک کی موت، اور ہر ایک کے ساتھ واقعہ یہ پیش آئے گا کہ مرنے کے بعد وہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا، کوئی اس سے مستثنی نہیں ہوگا. ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ راکھ کو اٹھا کر آپ دریا میں بہا دو، آپ راکھوں کو اٹھا کر آپ پہاڑوں پہ ڈال دو انسان کی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس کچھ بھی کر لو، ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں، جس طرح انسان کا کوئی وجود نہیں تھا ہم نے انسان کو پیدا کیا، اسی طریقے سے ہم مرنے کے بعد بھی پیدا کر دیں گے، راکھیں انسان کی کہیں بھی پڑی. دوسری ایک اور بات یہ بھی تھی کہ زندگی میں اور مرنے کے بعد بڑا فرق ہے انسان کی زندگی میں. ابھی انسان زندہ ہے، جتنے لوگ دنیا میں موجود ہیں ان کے جسم کے اندر روح ہوتی ہے، آپ اس روح کو دیکھ نہیں سکتے. ہمارے ہاتھ حرکت کرتے ہیں، ہمارے اعضاء حرکت کرتے ہیں، انسان بولتا ہے، چلتا ہے، اعضاء کیوں چل رہے ہیں انسان کے؟ اس لیے کہ ان میں روح ہے، جان ہے. جس وقت اللہ کا حکم آئے گا کسی کی کسی طرح روح نکلے گی، کسی کی کسی طرح موت آئے گی، موت کے ہزاروں بہانے ہیں. وہ جب موت آئے گی تو اب روح انسان کے جسم سے نکل کر عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے. اب جسم جو ہوتا ہے بے حرکت رہ جاتا ہے، بالکل اس کے اندر حرکت نہیں ہوتی. تو دنیا میں آپ کسی انسان کے جسم کو تکلیف دو تو جسم کو تکلیف ہوگی، بعد میں روح کو تکلیف ہوگی، لیکن مرنے کے بعد معاملہ الٹا ہو جاتا ہے. جب موت آ جاتی ہے انسان کی اور اس کی روح عالم ارواح میں پہنچ جاتی ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتی ہے، تو وہاں عذاب روح کو ہوتا ہے، اس کی تکلیف انسان کے جسم کو ہوتی ہے، معاملہ برعکس ہو جاتا ہے. دنیا میں جسم اصل ہے، روح اس کے تابع ہے، مرنے کے بعد روح اصل ہوتی ہے اور جسم اس کے تابع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. اسی لیے روح کو وہاں عذاب ہوتا ہے، جسم یہاں تکلیف محسوس کرتا ہے. رابطہ ہوتا ہے جسم کا اور روح کا، یہ نہیں ہے کہ رابطہ نہیں ہوتا، رابطہ ہوتا ہے. وہاں اس کو عذاب ہو رہے ہوتے ہیں، یہاں جسم کو عذاب ہو رہا ہو. اس لیے جو عذاب قبر ہے یا عذاب برزخ ہے، اللہ پناہ میں رکھے، یہ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے. حدیث شریف میں اسی کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ انسان کو عذاب قبر میں جو اجدہے ڈسیں گے، اگر ایک اجدہا آ کر بھی زمین کے اوپر اپنی پھنکار مار دے، پھونک مار دے، زمین پہ کوئی سبزی نہ ہوگی، اتنے اس کا زہریلا اثر ہوتا. تو یہ بحث اس زمانے کی تھی، عالم جس زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. مسلمان کہتے تھے ہوگا، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے پیروکار کہتے تھے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا، کافر نہیں مانتے. اللہ رب العزت تو ہر چیز کی ایک نہ ایک چیز دکھا دیتے ہیں تاکہ ماننے والے اس کو مانیں. تو ان کو 3 دن کا مہلت ملی اصحاب کہف کو غور و فکر کی. یہ تینوں گئے اور جا کر غار میں چھپ گئے. اب جب غار میں جا کر چھپے تو اللہ رب العزت نے ان کے قرآن کریم کے بارے میں اللہ رب العزت نے انہی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے ان کے کان تھپک دیے. عربی زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ گہری نیند ان کو سلا دیا, ہم نے گہری نیند ان کو سلا دیا. وہ سوتے رہے اصحاب کہف, سوتے رہے سوتے رہے, یہاں تک کہ 309 سال سوئے. کتنے سال سوئے؟ 309 سال. 309 سال کے اندر تو دنیا کی ہر چیز ہی بدل جاتی ہے, انقلاب پیدا ہو جاتے ہیں وہاں. اب یہ جب 309 سال کے بعد جب سو کر اٹھے تو ایک نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے, دوسرے نے کہا کہ نہیں ہم جو ہے زیادہ دن سوئے, ایک دن سے زیادہ سوئے. اب ان کو بھوک لگی, انہوں نے اپنے کہا کہ کوئی یہ کھانا لے کر آئے گا, اور یہ بھی کہا کہ دیکھو کوئی بادشاہ کو نہ پتہ چل جائے, وہ ہمیں جان سے مار ڈالے گا, احتیاط سے جانا. اب وہاں دنیا میں ہی انقلاب پیدا ہو گیا تھا, وہ بادشاہ ہی چلا ختم ہو گیا, اس کی جگہ پر ایک مسلمان بادشاہ آ گیا تھا, اور لوگوں کو یہ قصہ پتا تھا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے, جو کچھ نوجوان چھپ گئے تھے آج تک نہیں ملے. جب یہ اپنے کچھ سکے لے کر کھانا لینے کے لیے دکان پر گیا ان کا ایک ساتھی, اور اس نے کوئی چیز کھانے کے لیے لی اور ان کو پیسے ادا کیے, تو دکاندار جو تھا وہ پیسوں کو دیکھتا رہا, پھر اس کے ہولیوں کو بھی دیکھتا رہا کہ یہ کون آدمی آیا. اس نے ایک کو بتایا, دوسرے نے دوسرے کو, اس سے تیسرے کو, تیسرے سے چوتھے کو, ہوتے ہوتے خبر بادشاہ کو پہنچ گئی کہ ایک آدمی ہے جس نے اتنے 100 سال پرانا سکہ کھانے کے لیے دیا. بادشاہ کو بھی معلوم تھا کہ نہیں, کچھ لوگ تھے جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے, پتہ نہیں کہاں تھے. بادشاہ نے اس کو بلا لیا. تو یہ واقعہ یہاں سے آگے چل رہا ہے. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس واقعے میں جہاں اللہ رب العزت نے یہ بات بیان فرمائی کہ وہ اتنی لمبی نیند سلانے پر قادر ہے, اتنی لمبی نیند 309 سال سلا سکتا ہے, تو وہ اللہ کسی انسان کو مرنے کے بعد کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالی نے ہی زمین, وہ زمین جس میں انسان کو قبر میں رکھا جاتا ہے, تو زمین کھا جاتی ہے انسان کو, زمین کھاتی ہے نا, انسان ختم ہو جاتا ہے چند مہینوں میں, انسان پتہ نہیں کتنے دن میں ختم ہوتا ہوگا. جیسے جیسے نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی ارواح کو یہ زمینیں نہیں کھاتی. ایک واقعہ لکھا ہے, آپ نے بھی پڑھا ہوگا, کہ عراق میں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کا مزار ہے. یہ حضرت حذیفہ, یہ وہ صحابی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی, جو کہ بے حد قریب تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافقین مدینہ کی فہرست دے رکھی تھی, اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے اصحاب سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان صحابی ہیں. چنانچہ انہی کے پاس تو پہنچتے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ, اور حضرت حذیفہ کو قسمیں دے کر پوچھتے تھے کہ حذیفہ, تمہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی لسٹ دی ہے, میں تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, تم مجھ کو یہ بتلاؤ کہ اس فہرست میں میرا نام تو نہیں. اتنی فکر تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا جلیل القدر صحابی, جو اپنے کانوں سے یہ سن چکا ہو کہ عمر فی الجنہ, عمر جنتی ہے, جس نے اپنے کانوں سے یہ سن لیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یوں فرمایا کہ عمر میں معراج پر گیا تو میں نے آپ کا محل دیکھا, تو میرا دل چاہا کہ میں اندر داخل ہو جاؤں, لیکن مجھ کو تمہاری غیرت یاد آ گئی کہ کہیں تم مجھ سے یہ نہ پوچھ لو کہ میری اجازت کے بغیر آپ کیسے داخل ہوئے. تو عمر, حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اغار علیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کیا میں آپ کو غیرت دلاؤں گا؟ یہ وہ صحابی ہیں, لیکن یہ بشارتیں سن کر یہ اپنے ایمان کی اور فکر میں لگ جاتے تھے, کہ اور زیادہ اپنی فکر میں لگ جاتے تھے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے, غافل نہیں ہو جاتے تھے. ہمارا تو حال یہ ہوتا ہے کہ اگر آج کسی کو کوئی اچھا خواب نظر آ جائے تو وہ نمازوں میں ہی کوتاہی شروع کر دیتا ہے کہ میں تو اللہ کے ہاں بڑا پہنچا ہوا انسان ہوں. اتنا دل القدر صحابی, کیا کیا فضائل ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے, لیکن حضرت حذیفہ سے یہ قسمیں دے کر پوچھتے تھے. تو یہ اصحاب السر تھے. تو صحابہ کرام یہ کام کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب دیکھتے تھے کہ کوئی جنازہ آیا اور دیکھتے تھے کہ حضرت حذیفہ جنازے میں نہیں ہے تو صحابہ کرام پیچھے ہٹنے شروع ہو جاتے تھے, سمجھ جاتے تھے کہ یہ کسی منافق کا جنازہ ہوگا, جبھی تو حضرت حذیفہ نہیں ہے. تو یہ وہ صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ, ان کے والد ہیں یمان, عراق میں ان کا مزار ہے. عراق یہ بالکل, میں آپ کو واقعہ جو ابھی سنا رہا ہوں یہ تقریباً کوئی 60-70 سال پرانا واقعہ ہے. تو عراق کے بادشاہ نے خواب میں زیارت کی حضرت حذیفہ کی رضی اللہ عنہ, اور یہ دیکھا خواب میں کہ حضرت حذیفہ یہ فرما رہے ہیں مجھ کو گندگی سے بچاؤ, مجھ کو ناپاکی سے بچاؤ. اس نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی خواب میں آنا یہ اور حکم یہ دے رہے ہیں کہ مجھ کو بچاؤ, تو کیا مسئلہ. اگلے دن پھر خواب آیا, اگلے دن پھر خواب آیا, تین دن خواب میں آیا. تو انہوں نے سارے علماء کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا کہ مجھ کو یہ خواب آ رہا ہے, میں کیا کروں, کیا قبر کھولوں ان کی, کیا کروں, کیا مسئلہ کیا ہے, کیسی ناپاکی کے بارے میں فرما رہے کہ مجھے اس سے بچاؤ. تو انہوں نے کہا کہ چونکہ صحابی ہیں لہذا دیکھیں کھول کر کے ماجرا کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. اب جو قبر کھودی اور اس کے ارد گرد کا علاقہ کھودا تو دیکھا کہ کہیں سے سیوریج کا گندا پانی حضرت حذیفہ کی قبر کی طرف بڑھ رہا تھا, اور اندیشہ تھا کہ وہ قبر کے پانی میں داخل ہو جائے گا وہ. تو انہوں نے مشورہ کیا بادشاہ نے وہاں کے علماء سے کہ اب ہم کیا کریں, کیا ہم قبر کو منتقل کر سکتے ہیں. تو سب نے کہا کہ نہیں منتقل کر, کیونکہ ان کا حکم ہے کہ مجھے ناپاکی سے بچاؤ, اور نظر بھی آ گئی سامنے, وجہ کیا ہے ناپاکی ہے. اب جس دن منتقل کرنا تھا تو انسانوں کا ایک جم غفیر, کیا جم غفیر سے بھی کوئی بڑا لفظ ہو, تو پورا عراق جس کو کہتے ہیں امڑ آیا زیارت کرنے کے لیے کہ ہم بھی زیارت کر لیں, شاید ہم بھی ہاتھ لگانے کا موقع مل جائے جس میں اثر ہو. اب ان کی حکومت نے یہ کام کیا کہ دیکھا کہ مجمع کو تو کنٹرول کر ہی نہیں سکتے, تو انہوں نے بڑے بڑے سرکٹ ٹی وی لگا دیے کہ کم از کم لوگ چہرے کو ہی زیارت کر لیں. تو جب قبر کھودی گئی بالکل ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے آج دفنایا ہو حضرت حذیفہ, جیسے آج دفنایا ہو زمین. تو کہاں تو یہ زمین کیا ہوتی ہے, کسی انسان کو یوں کھا جاتی ہے پتہ نہیں چلتا کتنے دن میں ہڑپ کر گئی, کہیں کسی کا جسم رکھا ہوا ہے صدیوں سے اور آج اسی طرح تر و تازہ ہے. اللہ رب العزت نے یہ کرشمہ, وہ تو خیر صحابہ کرام تھے ان کی کیا بات ہے. ان تین سو, یہ تین یہ جو اصحاب کہف تھے ان کی تعداد کے بارے میں آگے الفاظ آ رہے ہیں قرآن کریم کے اندر, مختلف اقوال ہیں. ان اصحاب کہف کے بھی جسم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ منظر بھی دکھلا دیا لوگوں کو کہ دیکھو 300 سال تک بھی انسان پڑا رہا اس کے جسم کو کچھ نہیں ہو سکتا, ہمارا حکم ہے. اور کہاں کوئی چیز آج ہمارے گھروں کے اندر اگر 5-10 سال پڑی رہے تو اس کا وجود مٹ جاتا ہے. تو اللہ رب العزت کی یہ قدرت کاملہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنی مختلف قدرتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں تاکہ انسان سمجھ لے کہ حقیقت کیا ہے. قادر مطلق اور قدرت ان اشیاء کے اندر نہیں ہے جن کو ہم سبب سمجھتے ہیں, اصل مسبب الاسباب اللہ وحدہ لا شریک کی ذات باری تعالیٰ. تو جسم کھا جاتا ہے, یہ منظر بھی دکھلایا کہ 309 سال تک رہے, اللہ تعالیٰ نے ان کے جسم کو کچھ نہیں ہونے دیا, زمین کو منع کر دیا کہ ان کو مت کھائے. اور دوسری بات وہی ہو گئی کہ 309 سال کے بعد انسان زندہ ہو سکتا ہے تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہو سکتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جہاں بہت سارے معجزات دیے تھے, ہر نبی کے ہاتھ پہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی معجزہ دیتے ہیں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا کہ وہ احیاء موتا, مردے کو زندہ کرتے تھے, مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ. وہ آتا ہے نا کہ دجال بھی زندہ کرے گا مردے کو, دجال زندہ نہیں کر سکے گا, یاد رکھیے گا. یہ ہم لوگ غلط کہتے ہیں کہ دجال زندہ کر دے گا, نہیں, دجال کو یہ حق نہیں, دجال کو یہ قوت نہیں ہے کہ مردے کو زندہ کر دے. یہ کام اگر کسی, یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کسی کو زندہ کر دے, اور اگر معجزہ تھا احیاء موتا کا تو یہ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا. دجال تو یہ کام کرے گا کہ اس کے مشابہ جنات کھڑا کر دے گا, کیونکہ دجال تو دجال ہوگا, تمام شیاطین اس کے ساتھ ہوں گے, لہذا دجال مردے کو نہیں زندہ کرے گا, اس جیسے مردے کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر دے گا, اور لوگ بہک جائیں گے جن کا ایمان کمزور ہوگا, جو پختہ ایمان والے ہوں گے وہ بچ جائیں گے. تو یہاں پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ گزر رہے تھے اپنے حواریین کی جماعت کے ساتھ, جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کیا کہا جاتا ہے صحابی, اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام والسلام کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے حواری. حواری یہ ساتھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں آپ احیاء کسی مردے کو زندہ کر کے اس سے بات کریں ہمارے سامنے, ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ کیا بات کرتے ہیں. کب وہ مرا تھا مردہ, کسی قبرستان سے گزر رہے تھے, ایک قبر کے پاس سے گزرے عیسیٰ علیہ السلام, اور جب ان حواریین نے کہا کہ آپ ان کو کھڑا کر دیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالی سے کہا, اللہ تعالی نے ان کو زندہ کر دیا, وہ کھڑا ہو گیا. یہ واقعہ لکھا ہے حضرت علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, اس کے اندر لکھا ہوا ہے احیاء الموتی والقبور کے نام سے, اس میں حضرت امام سیوطی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا. کہتے اس کو جب زندہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ کب انتقال ہوا تھا, کس زمانے میں ہوا. اس نے جو زمانہ بتلایا تو تقریباً اس کا بھی مدت کوئی 300 سال بنتی تھی, اتنے 100 سال پہلے اس کا انتقال ہوا تھا. تو حواریین نے کہا کہ حضرت اس سے یہ پوچھیں کہ تم کو اپنے موت کے زمانے کا کوئی واقعہ کوئی چیز یاد ہے کہ نہیں ہے. تو ان حواریین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس آدمی سے کہ تم کو اپنی موت کا کوئی وقت یا کوئی چیز یاد ہے کہ نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ مجھ کو اپنے موت کی کوئی چیز یاد نہیں ہے, کوئی واقعہ کوئی بات یاد نہیں ہے کہ جب میں مرا تھا کیا تھا کیا نہیں تھا, البتہ موت کے وقت جو تکلیف مجھے پیش آئی تھی اس کی کڑواہٹ اب تک میں اپنے حلق میں محسوس کرتا ہوں, اس کی کڑواہٹ میں اپنے حلق میں آج تک محسوس کرتا ہوں. یہ اس نے کھڑے ہو کر کہا. یہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا. تو دیکھیے یہ اللہ تعالی کی قدرت, مردوں کو زندہ کرنا. تو جب یہ بحث آ رہی تھی اس زمانے میں کہ مردے زندہ نہیں ہو سکتے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا 309 سال کے بعد, ایسے ہی جیسا کہ ایک انسان کو دوبارہ زندہ کر دیا. اور ان لوگوں کا بھی جواب ہو گیا جو لوگ کہ یہ کہتے تھے کہ بحث بعد الموت نہیں ہوگی, مرنے کے بعد انسان زندہ نہیں کیا جائے گا. نحن نقص علیک نبأهم بالحق, ہم بیان کرتے ہیں ان کے سامنے حال حق کا. انہم فتیۃ آمنوا بربہم, یہ وہ نوجوان تھے جو ایمان لے آئے تھے اپنے رب کے اوپر. وزدناہم ہدا, اور ہم نے ان کی ہدایت میں اور اضافہ کر دیا. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا. یہ واقعہ وہی ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جب ان کو بادشاہ نے بلا لیا, اس بادشاہ نے جو کہ مشرک تھا جس سے انہوں نے بغاوت کی تھی, اور اس نے آ کر کہا کہ تم لوگ کیا کرتے ہو, یہ تو یہ ڈرے نہیں, بالکل نہیں گھبرائے, بڑے ڈنگے کی چوٹ پر انہوں نے بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہا کہ ہم ان بتوں کی پوجا پاٹ کو ہم نہیں جانتے, ہم تو اس اللہ کی عبادت کرتے ہیں جو خالق ارض و سما ہے, جو زمین اور کائنات کو پیدا کرنے والا ہے, ہم تو اس کی عبادت کرتے ہیں. وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. وربطنا علی قلوبہم, ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. اس قامو, جب وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض, ہمارا رب تو آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے. لن ندعو من دونہ الہا, ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بن کر نہیں پکار سکتے. لقد قلنا اذن شططا, اگر ہم نے یہ بات کر دی تو ہم نے انتہائی نامعقول بات کی, انتہائی بے تکی بات کی کہ اگر ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار لیں. یہاں پر دیکھیے اللہ تعالی نے کیسے ان کے دل میں مضبوطی پیدا فرما دی, کیسی قوت پیدا کر دی اللہ تعالی نے کہ انہوں نے دربار میں کھڑے ہو کر یہ بات کر دی. ورنہ انسان حالات سے مجبور ہوتا ہے، اپنی زندگی اور موت سے انسان پریشان ہوتا ہے، کھڑا بھی کون ہے ایک عام آدمی اور وہ بھی بادشاہ کے سامنے، جس کے لیے کوئی چیز قانون نہیں ہوتی، اس کا حکم ہی قانون ہے، لیکن ڈرے نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں پہلے دن سے ایسی مضبوطی پیدا فرما دیتے ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی، ایسی مضبوطی دین کی پیدا ہو جاتی شروع میں ہی ہو جاتی. ویسے بے شک کفر و الحاد کی زندگی گزارتے رہے، لیکن جب کبھی ایمان آیا تو اس قوت کے ساتھ ایمان آتا ہے، ایسی طاقت کے ساتھ ایمان آتا ہے کہ دوسرے لوگوں کو بعض لوگ پیچھے چھوڑ دیتے ہیں. اور حضرت عبداللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا اژدہا ڈال دیا تھا، وہ اپنا عصا ڈال دیا تھا، تو وہ عصا کیا بن گیا؟ قرآن کریم میں واقعات ہے کہ وہ سانپ بن گیا. فرعون ڈر گیا، فرعون کو بڑی حد تک محسوس ہوئی کہ میرے ساتھ میں نے تو بڑا میرا قوم، انہوں نے ایک بچے نے مجھ کو وہ کر دیا، قوم زدہ کر دیا، کیونکہ فرعون کے گھر میں تو پلے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پرورش ساری کہاں ہوئی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام کی، فرعون کے گھر میں ہوئی. فرعون نے اعلان کر دیا کہ سارے بڑے بڑے جادوگر جمع ہو جائیں، اور وہ کہنے لگا یہ نبی نہیں ہے، جادو ہے یہ، ایک لاٹھی جو ہے کیسے عصا بن سکتی. سارے، خیر قرآن کریم میں لمبا واقعہ آتا ہے کہ سارے جادوگر جمع ہوئے پورے ملک میں، اور ان کی جو عید کا دن ہوتا تھا، جو ان کا مشہور تہوار تھا، اس دن انہوں نے کہا کہ یہ مظاہرہ ہوگا، ادھر موسیٰ علیہ السلام اور ادھر سارے جادوگر لائن سے. اب جناب جب مقابلے کا وقت آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ آپ ڈالو اپنا عصا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، تم لوگ ڈالو، جادوگروں سے کہا. جادوگروں نے جو ہے اپنی رسیاں ڈالی تو وہ اژدہا بن گئی، اور وہ یوں اژدہا بن کے چلنے لگی. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر تھوڑی تھا، تو اللہ کے نبی تھے، معجزہ تھا، انہوں نے اپنی جو عصا ڈالی تو وہ عصا جو ہے وہ اژدہا بن گئی، اور اس نے ان جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا لیے. وہ جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ جادو ہوتا تو ہم جیت جاتے، یہ تو کوئی چیز ہی کچھ اور ہے. فوراً سجدے میں گر گئے جادوگر، اور سجدے میں گر کر کہا کہ ہم موسیٰ اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے. فوراً ایمان قبول کر لیا، حقیقت جانتے تھے کہ معاملہ کیا ہے. ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ حضرت ڈاکٹر عبدالعی صاحب عارف قدس اللہ اسے رو فرمایا کرتے تھے اس جگہ کے اوپر کہ فرعون، قرآن کریم میں وہ واقعہ آتا ہے، اس پر فرماتے تھے کہ فرعون نے ان کو کہا کہ دیکھو تم اپنے ایمان کو چھوڑو، ورنہ میں تم کو جزوع نخل، ان کھجور کے ڈنڈوں سے میں تم کو پھانسی دے دوں گا. کھجور کے ڈنڈوں کی پھانسی بڑی مشہور تھی فرعون کی، یہ ایجاد بھی فرعون کی تھی. یہ کرتا یہ تھا کہ دو بڑے بڑے ٹہنے ملا کر، عام برابر برابر میں درخت ہوتے تھے کھجور کے، ان کو یوں کراس جوڑ دیا کرتا تھا، یعنی اس طرح ہو جاتا تھا کہ بالکل جیسا یہ کراس جیسا کا نشان ہوتا ہے، اس طریقے سے ان کو جوڑ کر آپس میں یوں ملاتا تھا، اس کو رسی سے باندھتا تھا. پھر ایک انسان کو لایا جاتا، اس کا ہاتھ اور پیر اس ایک درخت سے باندھا جاتا، دوسرا ہاتھ اور پیر دوسرے درخت سے باندھا جاتا، اور وہ رسی کھول دیتے تھے، تو وہ جو تیزی کے ساتھ درخت اپنی جگہ پر بجاتے تھے اس سے انسان کے دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. یہ فرعون کی بڑی مشہور پھانسی تھی جس کی وہ لوگوں کو دھمکیاں بھی دیا کرتا تھا. تو فرعون نے کہا کہ تم ایمان کو چھوڑو موسیٰ کے اوپر، ورنہ ہم تم کو جزوع نخل پر پھانسی دیں گے، کھجور کے درختوں کی پھانسی دیں گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اب موسیٰ پر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے علاوہ اب ہمارا ایمان کسی پر نہیں، تم ہمارے ساتھ جو دل چاہے کر سکتے ہو کر لو. ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو ساری زندگی کا کفر کرنے والے لوگ، ساری زندگی فرعون کی پرستش کرنے والے لوگ کو جب ایمان ملا تو اس مضبوطی کے ساتھ ملا کہ ایسی خوفناک ان کو سزا دی جانے لگی تو بھی انہوں نے کوئی پرواہ نہیں. تو فرماتے ہیں کہ اسی طریقے سے صحاب کہف بھی تھے کہ کہاں تو بادشاہ سے ڈر کر درخت کے نیچے بیٹھ رہے تھے، اور جہاں بولنے کا موقع آیا تو ایسے بے جگری کے ساتھ بولے کہ دنیا دنگ رہ گئی. اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ وربتنا، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ان کو دل کو مضبوط کیا تھا، ہم نے ان کو طاقت دی تھی کہ تم کلمہ حق کھڑے ہو کر یہاں بولو. اس قامو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا رب آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، ہم نہیں پکاریں گے اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا، لقد قلنا اذن شططا، اگر ہم نے یہ بات کر لی تو ہم تو بہت ہی زیادہ نامعقول بات کرنے والے، بے تکی بات کرنے والے ہوں گے. ہؤلاء قوم اتخذوا من دونها آلہا، انہوں نے کہا کہ یہ ہماری قوم ہے، اتخذوا من دونه آلہا، انہوں نے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو اپنا خدا بنا لیا، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان کے اوپر کوئی واضح دلیل، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا بہتان باندھتا ہے. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، جب یہ سارے کے سارے نوجوان غار میں چلے گئے اور دنیا سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی، تو فرمایا کہ جب تم نے کنارہ کشی اختیار کر لی، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ لوگ نہیں پوجتے تھے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب انہوں نے ٹھکانہ پکڑ لیا غار میں، ینشر لکم ربکم من رحمتی، تاکہ پھیلا دے تمہارے اوپر تمہارا رب اپنی رحمت کو، وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور بنا دے اللہ تعالیٰ تمہارے واسطے کاموں میں آسانیاں اور کاموں میں نرمی. دیکھیے اس جگہ پر جو بات فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ انہوں نے علیحدہ ہو کر اللہ کی عبادت شروع کی، عبادت شروع کر کے ان کو جب زیادہ پریشانی ہوئی تو انہوں نے اپنی غاروں میں جا کر پناہ لے لی، اور غار میں پناہ کس لیے لے لی؟ تاکہ اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر پھیل جائیں، اللہ کی رحمتیں حاوی ہو جائیں. اللہ کی رحمت حاوی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ عبادت کر سکیں، اور وہاں سب کے ساتھ رہنے میں یہ اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کے لیے اگر ممکن نہ ہو کسی جگہ کے اوپر رہنا، اللہ کے دین پر عمل درآمد کرنے کی کوئی صورت نہ ہو. ایک آدمی ہے کسی شہر میں رہتا ہے، وہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل درآمد رہ کر عمل درآمد کرنا ممکن نہیں ہے. تو حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایسی صورت میں جس طرح اصحاب کہف نے کیا کہ اپنے محلے کو، اپنے علاقے کو، اپنے ملک کو چھوڑ کر غار میں پناہ لے لی، فرمایا کہ اسی طریقے سے انسان کو بھی وہ علاقہ چھوڑ کر کہیں اور جا کر پناہ لینی چاہیے. معلوم ہے کہ اس شہر میں رہے گا دین پر عمل نہیں کر سکتا. بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی ایسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، کسی ایسی تنظیم سے وابستہ ہو جاتا ہے، کسی ایسی جماعت، ایسے گروہ سے میں پھنس جاتا ہے کہ اب وہ گناہوں کی زندگی تو بسر کر سکتا ہے لیکن اللہ کے دین کے ساتھ وہ زندگی نہیں بسر کر سکتا. تو وہاں حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کو چاہیے کہ شہر چھوڑ دے. اللہ کا حکم اونچا ہے، اللہ کا حکم بلند ہے، اس کی پیروی کرے، بے شک اپنا شہر چھوڑنا پڑے چھوڑ دے. اور وجہ یہ بیان فرمائی کہ کوئی انسان اگر ایسا کرے گا اللہ کی رحمت اس کے اوپر پھیلتی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ینشر لکم ربکم من رحمتی ویہیئ لکم من امرکم مرفقا. اسی لیے جو حضرات باہر ممالک میں جا کر ملازمتیں کرتے ہیں یا پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اور خاص طور پہ ممالک بھی وہ جو غیر اسلامی ممالک ہیں جہاں بے تحاشا مسئلے مسائل، ایمان کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، کھانے پینے کا مسئلہ اور طرح طرح کے مسئلے مسائل ہیں، وہاں پر بھی ہمارے اکابر علماء اکرام یہ فرماتے ہیں، مفتیان اکرام یہ فرماتے ہیں کہ وہاں کسی کے لیے جا کر رہنا اس وقت جائز ہو سکتا ہے جبکہ کسی انسان کو یقین ہو کہ اس کا دین اور ایمان سلامت رہے گا، اور جا کر وہ کسی ایسے ماحول میں جڑ بھی جائے، جماعت کا کہیں کوئی کام ہے، تبلیغی جماعت کا کام ہے، اس کے ساتھ وابستہ ہو، قریب میں کوئی اسلامک سینٹر، کوئی مسجد، کوئی مدرسہ ہے، ان کے ساتھ وابستہ ہو تاکہ حرام حلال کے مسئلے انسان کو پتہ چلیں اور اللہ کے نیک بندوں سے اس کے تعلقات رہیں. لیکن کوئی انسان کفرستان میں چلا جا رہا ہے، ہمارے ہاں لوگ بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑی خوشیاں مناتے ہیں، کسی کا ویزا لگ گیا، باہر پڑھنے جانے کی نوبت آ گئی، یہ ملازمتیں مل گئیں، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ صاحب وہ چلا گیا، باہر چلا گیا صاحب. ٹھیک ہے بھائی، آدمی کی یہاں پہ تنخواہ کم تھی وہاں تنخواہ زیادہ مل گئی، یہاں ڈگری کی ویلیو کم تھی وہاں کی ڈگری کی ویلیو بہت زیادہ ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، بشرط یہ کہ اس بات کا یقین ہو کہ ان ڈالروں کے بدلے میں کوئی بے دینی گھر میں نہیں آئے گی. ورنہ کتنے لوگ، کتنے لا تعداد لوگ وہ ہیں جو گئے تھے یہاں سے ملازمتیں کرنے، جاب کرنے، پڑھنے، لیکن آج ان کی نسلیں کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے. تعلیم کے دوران کسی نے سکھ لڑکی سے شادی کر لی، مسلمان لڑکی ہے اس نے کسی سکھ مرد سے شادی کر لی، کسی نے عیسائی سے شادی کر لی، کسی نے یہودی سے شادی کر لی. انسان کی نسل ہی خراب ہو گئی، نسل ہی خراب. اب اگر وہ دین میں خود ہی کمزور تھا تبھی اس چکر میں پھنسا، اگر وہ اگلی عورت جو آئی ہے اس کے ہاں یا اس کا جو شوہر ہے لڑکی کا، اگر وہ زیادہ اپنے مذہب میں مضبوط ہے تو بچے تو پھر ماں باپ کے جو زیادہ غالب آئے گا اسی کے مسلک پہ چلیں گے، زیادہ جو غالب آئے گا اس کے مسلک پہ چلیں گے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ انسان کی کیا ملا؟ انسان کی نسل کوئی چرچ میں جا رہی ہے، کوئی جناب گرجا گھروں میں جا رہی ہے، کوئی کہاں جا رہی ہے، کوئی کہاں جا رہی ہے، کوئی مندروں میں جا رہی ہے. اور یہاں لوگ خوش ہیں کہ صاحب وہ ڈالر کما رہا ہے، وہ پونڈ کما رہا ہے، وہ یورو کما رہا ہے. یاد رکھیے، ایسا جانا، ایسی دولت سب بیکار ہے جس کے پیچھے انسان کی نسل ہی ختم ہو جائے، اسلام ہی اس کے دین سے مٹ جائے، اسلام ہی اس کی نسل سے ختم ہو جائے. اور آپ یقین مانیں کہ یہ تو وہ نسل ہے جس میں وہ خود بھی زندہ ہے، اس کی جو اگلی نسل آئے گی اس کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ میرے ماں باپ کا کیا دین تھا، کیا مذہب تھا. مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے، خود امریکہ میں رہتے تھے، کہنے لگے کہ ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، تو اچھے نیک آدمی ہیں وہ، کہنے لگے ایک مرتبہ میں سفر کر رہا تھا، پتہ نہیں امریکہ میں کسی ایک اسٹیٹ سے دوسرے اسٹیٹ جا رہا تھا، تو کہنے لگے کہ وہ راستے میں جب جہاز میں بیٹھ گیا تو میں نے تلاوت نہیں کی تھی، اس دن صبح کو فلائٹ تھی، تو کہتے ہیں کہ میں نے تلاوت شروع کر دی اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی. کہتے ہیں میرے برابر میں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو وہ مجھے دیکھتی رہی کہ میں قرآن شریف پڑھ رہا ہوں. جب میں پڑھ چکا تو مجھ سے پوچھنے لگی کہ یہ کیا چیز ہے جو تم نے پڑھی ہے، تو اس نے کہا کہ یہ جو ہے قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے، تعارف فرما. اس نے کہا کہ میری ماں بھی اسی طرح کی کتاب پڑھتی تھی. کہنے لگا کہ میری ماں وہ بھی اسی طرح کی کتاب پڑھتی تھی. تو پیچھے سے نسل تو مسلمان چلی ہے اس کی، بس وہی ہوا کہ مسلمان آئی ہوگی کبھی اور یہاں آ کر شادی کہیں ہو گئی اس کی کہاں غیر مسلموں کے اندر، اور اب اگلی نسل کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے ماں جو پڑھتی تھی اس کا نام قرآن پاک تھا یا کیا تھا، یہ بھی نہیں اس کو پتا. تو اسی لیے علماء لکھتے ہیں کہ جب انسان کسی غیر مسلم ملکوں میں جاتا ہے، کفرستانوں میں جاتا ہے، پہلا کام، پہلی چیز انسان کا اس بات کا اطمینان ہے کہ وہاں جا کر دین اور ایمان بھی سلامت رہے گا کہ نہیں رہے گا. دیکھیے، ہم نے یوسف علیہ السلام کا واقعہ پڑھا تھا. حضرت یوسف علیہ السلام جب گم ہو گئے اور کتنے سالوں کے بعد جا کر ملے، جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر 80 سال کے قریب تھی اور جب گم ہوئے تو 7 سال کے تھے. کتنا لمبا عرصہ گزرا یعقوب علیہ السلام باپ کے اوپر بیٹے کی جدائی کا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے ملنے کی اطلاع ملی یعقوب علیہ السلام کو، تو یعقوب علیہ السلام نے کوئی بات نہیں پوچھی کہ بیٹا کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، کہاں رہا، اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے، معذور تو نہیں ہو گیا، پریشان تو نہیں ہے، بیمار تو نہیں ہے، کچھ نہیں پوچھا. پہلا سوال یہ کیا کہ اس کی دینی حالت کیسی ہے، پہلا سوال کیا کیا اس کی دینی حالت کیسی ہے. تو ماں باپ جب تک اس بات کی فکر نہیں پیدا کریں گے کہ ان کے بچوں کی دینی حالت درست رہنی چاہیے، اگلا قدم اسی وقت اٹھائیں ماں باپ کہ جب کہ ان کو یقین ہو کہ بچوں کے دین ایمان سلامت رہے گا. اگر بچے کا دین ایمان سلامت نہیں ہے اور اس سلامت نہ رہنے میں ماں باپ کا بھی ہاتھ ہے، جہاں وہ بچہ گناہگار ہے ماں باپ بھی گناہگار ہے. حدیث شریف میں اس کو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص سے اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا جو تمہارے ماتحت ہیں. کلکم رائن، تم میں سے ہر آدمی چرواہا، چرواہا سے مراد کہ نگہبان ہے، اور ہر آدمی سے اپنے ماتحت لوگوں کی نگہبانی کا سوال ہوگا. انسان سے یہ سوال ہوگا کہ تمہارے ماتحت تمہاری اولاد تھی، تم نے اپنے بچوں کو دینی تعلیم و تربیت کتنی کی، ان کو فرائض سکھائے، نمازیں سکھائیں، روزہ سکھایا، حج کرنا سکھلایا، ان کو حقوق سکھلائے، قرآن پاک پڑھنا سکھلایا، یہ تو بڑی فرض ہے. اگر ماں باپ نے اس میں کوتاہی کی ہے اور ماں باپ نے کوئی پرواہ نہیں کی وہ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے سکھانے کی، جہاں وہ بچہ گناہگار ہوگا، اگر کل وہ بیٹا جا کر شادیاں کر رہا ہے سکھوں کے ہاں، یہودیوں کے ہاں، ہندوؤں کے ہاں، اور اس کی نسل خراب ہو رہی ہے، جہاں وہ گناہگار ہے وہاں اس کے ماں باپ بھی گناہگار ہیں، کہ ماں باپ نے دل میں دین کی حمید نہیں بٹھائی، دینی ماحول نہیں ان کو فراہم کیا. یہ کام تو بڑوں کے کرنے کا ہو. بچے اسی وقت کرتے ہیں جب بڑے توجہ دلاتے ہیں. حلال حرام کھا رہا ہے, کٹ ذبیحہ غیر ذبیحہ, اسلامی ذبیحہ غیر اسلامی ذبیحہ, سب چل رہا ہے. یہ کس نے, یہ کہاں سے دلوں میں باتیں پیدا ہوئیں؟ اس لیے کہ ماں باپ نے گھروں کے اندر یہ نہیں سکھلایا کہ بیٹا حلال حرام کیا چیز ہوتی ہے, اس کی اہمیت کیا. یہ تعلیم تو اب دیکھیے ہمارے ہاں اسکولوں میں تو دین کی تعلیم صفحہ ہستی سے مٹ گئی. پہلے زمانے میں بہت کچھ ہمیں دین کی تعلیم اسکولوں سے ملتی تھی, یونیورسٹیوں کالجوں سے مل جاتی تھی. اب تو ان اسکولوں میں سوائے انگریزی زبان کے کوئی چیز نہیں سکھلائی جاتی. دین کی تعلیم, اسلامی آداب, اسلامی باتیں, اسلامی احکامات کچھ نہیں ہوتے. لگی بندی تین چار صورتیں سکھا دیتے ہیں اور کچھ نہیں. اس سے انسان کو کہاں کوئی تصور آتا ہے, اور وہ بھی بڑی روا روی کے انداز میں. سکھانے والے کو خود تلفظ صحیح نہیں آتا, وہ سکھا رہا ہوتا ہے وہ اسکول کے اندر بیٹھا ہوا, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس لیے یہ جو فرمایا کہ فاؤ ال الکہف, انہوں نے ٹھکانا پکڑا غار میں اور پھیلا دیا تمہارے واسطے تمہارے رب نے اپنی رحمت کو, اور ان کے لیے معاملے کو آسان کر دیا. یہ فرمایا اللہ رب العزت نے کہ معاملے کو آسان کر دیا, مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان اللہ کے نام پر اللہ کے دین کے خاطر تنہائی اختیار کرتا ہے, اللہ کی رحمتیں بھی آتی ہیں اور اس انسان کے لیے کاموں میں آسانی بھی ہوتی ہے. ایک آدمی ہے اپنے شہر کو چھوڑ اس لیے رہا ہے کہ وہاں پر وہ دین پر صحیح طریقے سے عمل نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت بھی پھیلتی ہے, کام بھی آسان ہوتے ہیں. آپ دیکھیے صحابہ اکرام نے ہجرت کی مکہ مکرمہ سے مدینہ کی طیبہ کی طرف, کتنا اللہ نے ان کو نوازا. مسلمانوں نے ہجرت کی ہندوستان سے پاکستان کی طرف, بڑے خوشحالی میں اللہ نے ان کو رکھا. یہ تو ہم نے اپنے ملک کے قدر نہیں کی تو آج ہمارا ملک دولت ہو گیا اور تباہی کے دہانے پر ہو گیا. اس کی وجہ ہم اور ہیں, لیکن جو لوگ اللہ کی وجہ سے آئے تھے کہ صاحب آپ اسلامی ملک میں جائیں گے, وہاں رہیں گے, اپنا ماحول ہوگا, ان کو اللہ نے بڑا نوازا. اللہ نے ان کی حفاظت کا اس طرح انتظام فرمایا کہ سورج نکلتا تھا تو براہ راست ان کے اوپر دھوپ کی شعائیں نہیں پڑتی تھی. ورنہ آپ دیکھیں کہ اگر براہ راست دھوپ کی شعائیں سارا دن کسی پر پڑے 24 گھنٹے, یعنی پورا جب تک سورج نکلتا ہے, تو آدمی کا کیا حال ہو جائے, انسان کا کیا حال ہو جائے دھوپ کے اندر. اور وہ بھی ایک نہیں دو, ایک دن نہیں دو دن نہیں, ایک مہینہ دو مہینہ نہیں, 309 سال. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وترس شمسا, اور تم دیکھو سورج کو, اذا طلعت, جبکہ وہ سورج طلوع ہوتا تھا اصحاب کہف کے اوپر پاس سے جاتا تھا, اس کی شعائیں گزرتی تھی ان اصحاب کہف کے پاس سے, وہ سو رہے ہوتے تھے. تزاور عن کہفہم, تو وہ ان کے غار سے اس کی شعائیں بچ کر نکلتی تھیں, یعنی براہ راست اندر نہیں داخل ہوتی تھیں دائیں طرف. وَإِذَا غَرَبَتْ, اور جب سورج غروب ہوتا تھا تو اب بائیں طرف سے اس کی شعائیں پڑنے کا اندیشہ ہوتا, اللہ تعالیٰ ان شعائوں سے بھی ان کو بچاتے تھے اور ان کی شعائیں ان کے غار کے اندر نہیں پڑتی تھی. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب سورج غروب ہوتا تو وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتی تھی شعائیں بائیں جانب میں, وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ, اور وہ سارے کے سارے اصحاب کہف اس غار کے اندر ہوتے تھے. ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ, یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا یہ انتظام فرمایا کہ ان کے اوپر سورج کی شعائیں نہیں پڑنے دی, نہ طلوع کے وقت میں, نہ غروب کے وقت میں, نہ نصف نہار کے وقت میں. من یهد اللہ فهو المهتد, جو انسان جس کو ہدایت دے دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے. ومن یضلل, اور جو انسان جس کو وہ گمراہ کر دے, فلن تجد له ولیا مرشدا, تو تم نہ پاؤ گے اس کا کوئی دوست, اس کا ایسا دوست مرشدا جو اس کو ہدایت پر لے کر آنے والا ہو. بس یہ رکوع پورا ہو گیا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث, أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. يا الله ہم کو اپنی رضا عطا فرما. يا الله ہم کو ہر طرح کی عافیت عطا فرما. يا الله ہم کو ہر طرح کا سکون عطا فرما. یا اللہ دین پر عمل کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما، یا اللہ جو برسر روزگار ہیں ان کی حلال آمدنی میں اور اضافہ فرما، یا اللہ متاثرین سواد کی مدد فرما، یا اللہ ہمارے پاکستان میں سے جنگ بندی کا خاتمہ فرما، یا اللہ جنگ بندی کا خاتمہ فرما، یا اللہ جو متاثرین ہیں ان کو خیریت کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس بھیج دیجئے، اپنے گھروں میں آباد فرما دیجئے، جن کے گھر ٹوٹ گئے، جن کے گھر تباہ ہو گئے، جن کے گھروں میں حادثات پیش آئے، جن کے گھروں میں معذورین ہیں، جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں، یا اللہ ان سب کی مدد فرما، نصرت فرما، ہم سب لوگوں کو ان کی مدد کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بقیہ پورے پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، دشمن یا اللہ جو غدار ہیں دشمن ہیں ان کا خاتمہ فرما، مجاہدین افغانستان کی مدد فرما، مجاہدین عراق کی مدد فرما، یا اللہ ان کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، یا ارحم الراحمین ان کے